الفجر مکیہ او مدنیہ اکثر کے نزدیک مکی ہے. ایک قول کے اندر یہ سورت مدنی ہے. 30 آیتیں ہیں. 10ویں نمبر پر نازل ہوئی سورت اللیل کے بعد سورہ والضحا سے پہلے پہلے. جو شخص اس کو خواب میں پڑھے گا اس کو ہیئت ہیبت اور رونق کا لباس ملے گا, یعنی اس کی شخصیت باہیبت ہوگی, پر رونق ہوگی, ایسا لباس اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. اب یہ جو سورۃ الفجر ہے تو ما قبل میں سورہ غاشیہ کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا. کہ سابقہ صورت میں نیک لوگ برے لوگ ان کی جزا سزا کا بیان ہے, اور جن اعمال سے جزا ملتی ہے سزا ملتی ہے اس کا بیان ہے. اور اس صورت کے اندر بھی تقریباً ایسے ہی مضامین آئے ہیں. یہ صورت بھی اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس صورت کے نزول کے وقت مسلمانوں پر ظلم شروع ہو چکے تھے کافروں کی طرف سے, اس لیے کافروں کو قوم عاد اور قوم ثمود کا انجام بتایا گیا تاکہ اس انجام کو دیکھ کر مکہ والے ذرا ڈر جاوے سنبھل جاوے اور مسلمانوں کے اوپر مظالم کو روک دیوے. والفجر, قسم ہے فجر کی. بھائی فجر کی قسم کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں ہر دن کی فجر مراد ہے, چونکہ رات گزر کے فجر آتی ہے تو انسان نئے عزائم کے ساتھ بیدار ہوتا ہے کہ آج دن میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا کروں گا فلانا کروں گا, اور صبح میں انسان کا مزاج بھی ذرا فریش ہوتا ہے, موڈ بھی تر و تازہ ہوتا ہے, اور صبح میں موسم بھی معتدل, مزاج بھی معتدل, طبیعت بھی معتدل. گویا صبح صبح ایک نعمت ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کہ تاریکی رات کی چھٹ گئی, دن کا اجالا سامنے آیا اور انسان اب کچھ جو ہے نقل و حرکت میں لگے گا. والفجر, قسم ہے صبح کی, یعنی ہر دن کی صبح کی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز مراد ہے, بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوم النہر کی صبح مراد ہے, اس لیے کہ یوم النہر کی جو صبح ہوتی ہے اس دن جو ہے قربانی ہوتی ہے اور جو ہے وہ قربانی کا دن ہے اس لیے اس کی قسم کھائی گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ محرم کا جو پہلا دن ہوتا ہے پہلی محرم اس کی صبح, چونکہ وہ اسلامی اعتبار سے سال بدل کے نیا سال شروع ہوا, گویا کہ غافلوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے غافلوں ایک سال ختم ہو گیا زندگی کا اور اب نیا ایک اور سال چالو ہوا, ذرا آخرت کی فکر کرو, اس لیے اس دن کی صبح کی قسم کھائی گئی قرآن کے اندر. وَلَيَالٍ عَشْرًا, قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. کون سی 10 راتیں مراد؟ نمبر ایک سے لے کر 10 ذی الحج تک کی راتیں. اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں روایتوں میں. ایک روایت میں آیا کہ جو آدمی ذی الحج کی 10 راتوں میں سورہ فجر پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بھی ایک ایسی حدیث بھی آئی ہے. اور ذی الحج کا پہلا عشرہ بڑا متبرک عشرہ سمجھا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ 1 سے لے کر 10 محرم بھی مراد ہے, 1 سے 10 محرم, ایسا بھی ایک قول ہے. بہرحال 10 راتیں. اور دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ قرآن کے اندر ہے وہ بھی انہی 10 راتوں کا ہے. کون سی؟ ذی الحج کی 10 راتوں کا, کہ 30 دن ان کے پورے ہوئے ذی قعدہ میں, اور چلے کی تکمیل جو مزید 10 راتوں سے کروائی گئی وہ یکم سے دہم ذی الحج تک میں کروائی گئی. اس کی قسم باری سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرَ, جوڑ کی قسم اور وطر یعنی عدد طاق کی قسم, کیا مطلب جوڑ اور طاق کے؟ نمبر ایک، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شفا سے یوم النحر مراد، چونکہ وہ دسویں تاریخ ہوتی ہے، دس شفا ہے، اور وتر سے یوم عرفہ مراد، چونکہ وہ نو تاریخ کو ہوتا ہے اور نو طاق ہے، اور دونوں متبرک دن ہیں، یوم عرفہ بھی اور یوم نحر بھی، دونوں متبرک دن ہیں. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نماز مراد ہے، اس لیے کہ بعض نماز شفا جیسے فجر کی دو رکعت، ظہر کی چار رکعت، عصر کی چار رکعت، اور بعض نماز وتر ہے جیسے مغرب کی تین رکعت اور عشاء کے بعد پڑھی جانے والی تین رکعت، تو نمازوں کی مختلف نوعیتیں بھی مراد لی گئی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وتر سے مراد اللہ کی ذات، چونکہ وہ اکیلے، اور شفا سے مراد مخلوق، یہ جو ہے بھی ایک قول کے اندر مراد لیا گیا ہے. واللیل اذا یسر، اور قسم رات کی جبکہ وہ رخصت ہونے لگے، واپس جانے لگے رات. دیکھو رات جو ہے نا دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ رات آتی ہے، تو ابتدائی رات کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی اندھیری، ہلکی ہلکی روشنی، اور رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہی، ہلکی ہلکی روشنی نہ ہلکی ہلکی تاریکی، ایسے مخلوط چیزیں ہوتی ہیں. اور رات جبکہ وہ چلنے لگے، یعنی چلی آوے کیا مطلب، شروع رات میں، اور واپسی ہونے لگے یعنی آخری رات کے اندر. اور بعض نے جو ہے اس سے معراج کی رات مراد لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں سفر کے وہ بھی مراد لیا. اور بعض حضرات نے شفا اور وتر سے کیا مراد لیا معلوم تم کو؟ شفا سے عناصر اربعہ مراد لیے، جس عناصر اربعہ سے انسان پیدا ہوا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، وہ عناصر اربعہ کی باری تعالیٰ قسم کھا رہے. اور شفا سے ایک قول میں بروج بھی مراد ہے، بارہ برج آسمان کے، یہ بھی بعض حضرات نے مراد لیے ہیں. اور وتر سے سات آسمان یا سات سیارے بڑے بڑے، وہ بھی مراد لیے گئے ہیں. واللیل اذا یسر، گویا یہ سب بابرکت اوقات کی قسمیں باری تعالیٰ نے کھائی، اور کھا کے آگے فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے لیے کافی بات نہیں آئی؟ عقل مند لوگ سمجھ جاوے ایسی کوئی کافی بات نہیں آئی. عقل کو ہجر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو برائی سے روکنے کا کام کرتی ہے. کیا ان قسموں کے اندر عقل والوں کے لیے روکنے کی کوئی بات نہیں آئی؟ آئی. یعنی جو لوگ ان باتوں پر غور کریں گے، وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ اس کا خلاصہ ہو گیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ ارم ذات العماد، یہ عاد کون تھے؟ ارم تھے، جو بڑے بڑے ستون والے تھے، بڑے بڑے کھمبے والے تھے وہ عاد. چنانچہ دیکھو عاد کی دو قسم ہے، ایک عاد اولی، ایک عاد ثانیہ. دراصل اس کا نسب نامہ تم دیکھو تو سب سمجھ میں آ جاوے اس طریقے سے. تو یہ جو دونوں ہیں آدھے اولا اور آدھے ثانیہ، ان کا نسب ایک جگہ جا کر کے جمع ہو جاتا ہے. جیسے کہ آد ابن اوس سواد سے، ابن ارم، ابن سام، ابن نو. تو آد یہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی اولاد میں سے آتے ہیں. اب یہ آد خاندان کے دو طبقے تھے، جو طبقہ پہلے آیا اس کو آد اولا کہتے ہیں، اور جو طبقہ بعد میں آیا اسے آد ثانیہ کہتے ہیں، اور سمود کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو ارم بھی کہا جاتا ہے. ارم اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر بے اصل آد کی طرف نسبت کرے تو آد، لیکن دادا کی طرف نسبت کرے تو ارم. باقی ہے ایک ہی, آد ابن اوس ابن ارم, خاندان ایک ہی ہے. بیٹے کی طرف نسبت کرو آد, دادا کی طرف نسبت کرو تو ارم. گویا کہ ارم یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں, پوتے کی طرف نسبت کر کے اس قوم کو ارم کہتے ہیں, اور اصل کی طرف نسبت کر کے جو ہے اس کو آد سے تعبیر کیا جاتا ہے. آد اور سمود دونوں ارم میں جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آد جو ہے انہوں نے 1200 سال کی عمر پائی, آد کو 1200 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی, اور انہوں نے 1000 بیویوں سے شادی کی, اور ان کی سلبی اولاد 4000 تھی. سلبی یعنی بلا واسطہ, ہر بیوی سے 4 گنتے جاؤ تو ابھی 4000 تو بیٹھے ہی ہو جاؤ انہیں, اور یہ 1200 سال کی عمر انہوں نے پائی. چنانچہ لیکن ان کا انتقال کفر کی حالت کے اندر ہوا. ارمزات العماد, عماد ان کو کیوں کہا گیا؟ ستون, ستون کی وجہ سے. ستون کا کیا مطلب؟ لمبے لمبے ستون کھڑے کر کے بڑے بڑے محل یہ لوگ بنایا کرتے تھے, اس اعتبار سے ان کو ذات العماد کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اونچے اونچے محل کی وجہ سے ان کو ذات العماد کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سال کے بعض مہینے یہ لوگ میدانوں میں رہتے تھے, لکڑے گھاڑے اس پر خیمہ ڈالا, زندگی گزارنے لگے سال کے کچھ مہینے, اس وجہ سے ان کو کھمبوں اور خیموں کی وجہ سے ذات العماد سے تعبیر کیا گیا. بعض کہتے ہیں کہ عماد کا مطلب قوت اور طاقت سے یہ کنایا ہے, یہ بہت طاقتور لوگ تھے, باڈی بلڈر لوگ, تو اس اعتبار سے ان کی قوت طاقت جسامت, اس اعتبار سے ذات العماد سے ان کو تعبیر کیا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ لمبے تڑنگے ہونے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کیسے تو کا کھمبے جیسے لمبے, تیرا باپ کیسا تو کا کھمبے جیسا لمبا, اس طریقے سے ارمزات العماد یہ لوگ بڑے لمبے لمبے تھے سائز کے اندر. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, ان کے جیسے کوئی پیدا نہیں ہوئے, یعنی ان کی جیسی طاقت, ان کے جیسی لمبائی, ان کے جیسے محلوں والے کسی دور کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوئے. وسمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا میدانوں کے اندر, وادی قرا کے اندر. یہ وادی قرا مدینہ منورہ سے ملک شام کے راستے کے اوپر آتا ہے, اور اس کو مدائن صالح کہتے ہیں. آج کل وہیں قریب کے اندر یہ علاقہ واقع ہے ان لوگوں کا, جہاں یہ قوم سمود جو ہے آباد تھی. کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے پہاڑ اور چٹانوں کو تراش کر کے مکان بنانے والی یہ پہلی قوم ہیں. چنانچہ انہوں نے جو ہے 7 لاکھ شہر بنائے تھے ایک قول کے مطابق, اور ایک قول کے مطابق انہوں نے 2700 شہر پہاڑوں کو پتھروں کو تراش تراش کر کے بنائے تھے. یہ سب روایتیں ہیں. وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون میخوں والا فرعون. کیا مطلب؟ کسی کو سزا دینی ہوتی تو زمین پہ سلا دیوے اور ہاتھ اور پیر میں کھیلے ٹھوک دیتا تھا, اس وجہ سے اس کو ذی الاوتاد کا لقب دیا گیا ہے. اور حضرت آسیہ کو بھی اس نے اسی طریقے سے عذاب دیا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذی الاوتاد سے مراد ہے اس کی فوج کو ٹھہرانے کے لیے بہت سارے خیمے بنانے پڑتے تھے, اور خیمہ بنانے کے لیے لکڑی زمین میں گاڑنی پڑتی ہے, اس اعتبار سے اس کو ذی الاوتاد سے تعبیر کیا گیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے شہروں کے اندر دادا گیریاں کی, فاکثروا فیہا الفساد, سو انہوں نے شہروں کے اندر بڑے فتنے قتل و غارت گیری برپا کی. فصب علیہم ربک صوت عذاب, ان کے اوپر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا ڈالا. صوت کا کیا مطلب؟ تو بعض کہتے ہیں کہ ہر قسم کا ملا جلا عذاب اس کو کہتے ہیں سب عذاب, صوت صوت کہتے ہیں اس کو, ہر قسم کا ملا جلا عذاب. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ عذاب سے بنے ہوئے کوڑے برسائے, بعض کہتے ہیں کہ استعارہ ہے سخت ترین عذاب سے، فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کے رب گھات میں لگے ہوئے ہیں، گھاٹ میں، جس طریقے سے شکاری شکار کرنے کے لیے اپنی بندوق سے یا تیر سے نشان پہلے تاکتا ہے، پھر اپنی سانس کو بھی روک لیتا ہے، چونکہ سانس کی حرکت کی وجہ سے بھی نشان چک جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو شکار کی طرف نشان تاک کے سانس بھی روک لیوے جے، اور پھر ایک دم ریڈی پوزیشن میں تیر چلانے، فائر کرنے کے لیے، اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ تو جو کسی کے گھات میں، تاگ میں، انتظار میں، اس کو میرے ساتھ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ کے رب مجرموں کے تاگ میں ہیں، یا یہ کہ مطلق بندے، بندے نیک ہو یا برے، ان کو اعمال کی بدلے سزا جزا دینے کے لیے گھات کے اندر ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ بندوں سے اطاعت اور فرما برداری چاہتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو نگاہ میں رکھتے ہیں، اس بندوں کے تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے کاری باہر نہیں ہے۔ جس طرح کوئی آدمی چھپ جاوے اور اس چھپ کر کے گزرنے والے کو دیکھتا رہے، اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، لیکن اس انسان کا حل کیا ہے معلوم؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه، سو انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، ربو اس کے رب نے اس کو آزمایا، فاکراما اور اس کو مال سے، عزت سے اکرام کیا، ونعاما اور اس کو نعمتیں عطا فرمائی۔ دیکھو کیا معلوم ہوا، مال دولت عزت نعمت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، صاف لفظ ہے۔ فیقول ربی اکرمن، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا بہت اکرام کیا۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں اور اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا ڈالی، اس نے، اللہ تعالیٰ نے میری قدر گھٹا ڈالی۔ کھویا کہ انسان بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے، نعمت ملے تو فوراً شکر، نعمت چلی جاوے تو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قدر گھٹا ڈالی۔ حضرت تھانوی نے اس سے ایک تصوف کا اصول مستنبط فرمایا جس کی آج کل بہت ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض لوگ جو ہے نا، آج گلو ہر چیز میں عام ہو رہی ہے، سلسلوں میں بھی گلو ہوتا ہے کہ ہمارا چشتیہ سلسلہ بہت افضل، بعض کہتے ہیں ہمارا نقشبندیہ سلسلہ بہت افضل، جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوگا اس کو یوں ملے گا، یوں ملے گا، مال ملے گا، دولت ملے گی، روحانیت کا اعلیٰ مقام ملے گا، اس طرح جو لوگ گلو کرتے ہیں، تو یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے کہ مال دولت یہ ملنا وہ ملنا، یہ کوئی مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی علامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید مزید اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، باقی یہ وہ فلانا ڈکنا یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے اوپر مال دولت نعمت راحت تندرستی کی فراوانی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے باکرامت سمجھا، اکرام کے قابل سمجھا، اس لیے تو اللہ نے مجھے یہ سب چیزیں عطا فرمائی، اور اگر میں باکرامت نہ ہوتا تو اللہ میرے اوپر روزی کو تنگ کر دیتے، اور جب تنگی حالت آتے تو کہ دیکھو میں اس کے لائق نہیں تھا اس لیے مجھے تنگ کر دیا گیا۔ لیکن سب بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، بعض مرتبہ فراوانی بھی امتحان، بعض مرتبہ تنگی بھی امتحان، فراوانی کے اندر بھی اللہ جانچتے ہیں، تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں۔ یہ سب جھگڑے چھوڑ کر کے جو کرنے کے کام ہے وہ کرو، وہ آگے والی آیت میں اللہ گنوا رہے ہیں، کلا بلا یکرمون الیتیم،